تالاب سے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں گے اور یہ سورت اس لیے منتخب کی گئی کہ اللہ تعالی نے اس میں لمبی چیزوں کی بجائے اور یا یہ کہ اس سورت میں بہت زیادہ علمی مباحث کی بجائے وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں جو ہم سب لوگوں کو عملی زندگی میں کام آتی ہیں اور اللہ تعالی نے ایک ایک آیت کریمہ جو ارشاد فرمائی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اس سورہ حجرات کا غور کرنے کے قابل ہے. اور مطالعے کا اس لیے کہ اس سورت میں ہم سب کو یہ پڑھنا ہے کہ اللہ نے کہا کیا ہے. یہاں کے اعتکاف میں آپ کو اور جگہوں کی نسبت ایک چیز الگ نظر آئے گی کہ ہمارا یہ سارا اٹھنا بیٹھنا اور مسجد میں رہنا یہ سیکھنے کے لیے ہے. آپ روز اس بات پر غور کریں کہ آپ نے کتنے مسائل سیکھے. کون سی ایسی چیز تھی جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی, وہ چیز کتنی ضروری تھی, اور زندگی کیسی غفلت میں گزری. یہ آج بھی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح جب ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ہی باتیں ایسی آئیں گی انشاءاللہ جو ہم سب کو سیکھنی ہیں, مجھے بھی آپ کو. یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں گمان اور زوم ہوتا ہے نا کہ ہم تو صرف سکھانے کے لیے ہیں, ہم تو صرف دوسرے کے ٹیچر اور معلم ہیں اور خود کچھ نہیں سیکھنا, یہ بڑے خسارے میں رہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص سیکھنے کا محتاج ہے, تو اس لیے یہ باتیں اب آپ دیکھیے کیا ہے. اللہ تعالی نے اس سورت میں ایک لفظ فرمایا ہے حجرات, چوتھی آیت میں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. یہ حجرات کا لفظ حجرے کی جمع ہے, یہ پٹھانوں میں حجرے ہوتے ہیں مساجد کے ساتھ, یہ جو نیچے کمرے آپ جہاں اعتکاف میں ہیں لوگ, یہ حجرہ ہے. سلمان تو نہیں آئے بیمار تھے,
بیمار
ہیں,
بیمار
ہیں, بیمار ہیں نا. تو
یہ لائیے گا,
یہ کتابیں لائیے. تو یہ حجرہ ہے. حجر عربی میں کہتے ہیں منع کرنے کو, روک دینے کو.
یہ کدھر لے جا رہے ہو؟
مجھے یہی شبہ تھا کہ کتابیں چلی جائیں گی. رکھیے رکھیے جلدی کی. یہ لے جائیے گا اور یہ وہیں چھوڑ. تو ایک ہے زمین چٹیل میدان، ایک ہے پتھر. یہ پتھروں کے ذریعے زمین پر قبضہ ہوتا ہے. چار دیواری لگا دی، پتھروں کے ذریعے گھر بنتا ہے، کوئی اس کی ملکیت ہوتی ہے. تو حجرے کو حجرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حجر پتھر لگائے جاتے تھے، اور حجر اصل میں انسانی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کو حجر کہتے ہیں، کیونکہ حجر کا مطلب ممانعت، رکاوٹ. پتھر روک دیتا ہے، پہاڑ روک دیتا ہے سفر سے، پیچھے جانے سے. ایسے ہی انسان کی عقل اسے احمقانہ بے وقوفی سے، احمقانہ چیزوں سے، کاموں سے روک دیتی ہے. اس لیے بنیادی طور پہ حجر عربی زبان میں منع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رک جانا، منع کرنا، منع ہو جانا. کیونکہ پتھر اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ روک دیتا ہے پانی کے چلنے کو، روک دیتا ہے آدمیوں کو جانے کو، روک دیتا ہے فوج کو آگے بڑھنے سے. اس لیے اسے حجر کہتے ہیں. اسی لیے یہ بند کر، حسن یہ دروازہ بند کر. اس لیے یہ جو حجر کا لفظ ہے یہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عقل انسانی روک دیتی ہے مکانہ حرکتوں سے. اللہ کہتا ہے حل فی ذالک قسم للذی حجر، کیا اس میں عقل کی بات نہیں ہے، کیا اس میں ایسی بات نہیں ہے جو عقل مند انسان، ذی حجر عقل والا انسان سمجھے. اور پہاڑ اور پتھر چونکہ روک دیتے ہیں تو اس لیے انہیں بھی حجر کہا گیا. اور ان پہاڑوں کے پتھروں سے، زمین کے پتھروں سے بننے والا جو کمرہ ہے اسے حجرہ کہا گیا. تو یہ سارے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تو حجرات یہاں جو آیا ہے لفظ چوتھے آیت میں، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا. اللہ تعالی نے اسے شروع فرمایا اور یہ کہا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی، لا ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا، تقدموا تم تقدیم کرو، آگے بڑھو، قدم. اس کو کیوں قدم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پاؤں ہے نا، قدم ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے کی طرف ہے، پیچھے جانا کم ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. لا تقدمو، کبھی بھی آگے نہ بڑھنا، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالی کے سامنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اس بچے کو آگے دکھا. کدھر ہیں آپ کے بھائی؟ آ رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلا رس یہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ نازل اس لیے ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے کچھ لوگ آئے اور ان کا امیر منتخب کرنا تھا کہ ان کی امارت کس کو دی جائے. تو ایک نام تو کعقاع بن معبد تھے ان کا آیا، اور ایک نام آیا اقرا بن حابس کا. اقرا بن حابس کی حمایت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور کعقاع کی حمایت میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بحث چھڑی اس بات پہ اور ان حضرات کی بحث میں آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بحث شروع ہو گئی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. اللہ نے فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو پیش نہ کرو, ترجیح نہ دو. یا ایھا الذین آمنوا جو فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم آ رہا ہے اس کا تعلق ایمان والوں سے ہے. کافر بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتا, مانتا ہے تو شرک کرتا ہے, اکیلے بھی خدا کو مانتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, اس کا تو مسئلہ نہیں. اسے یاد رکھو کفار کبھی کبھی فروعی مسائل کو چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کی رائے, اے مسلمانوں تم ایسے کیوں کرتے ہو, یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو جو مسلمان ان کے ساتھ فروعی مسائل میں بحث کرنا شروع کرتے ہیں بیچارے ہارتے بھی ہیں شرمندہ بھی ہوتے ہیں. ایک کافر بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں میں کچھ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو دوبارہ وضو کرو, یہ کیوں؟ اب اس پہ کیا بحث کرنی ہے؟ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو پھر تو بات کی جا سکتی ہے, اگر انہیں ہی نہیں مانتے تو یہ تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے نا. اصول کی بات کرو کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو کہ نہیں. وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, تو اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لو, اس وجہ سے چونکہ تم انہیں مانتے ہو لہٰذا وہ آرڈر ماننا پڑے گا. اب وہ اگر اس فروعی مسئلے میں الجھتے ہو کہ گوشت کیوں اونٹ کا اور اس میں کیا ہوتا ہے اور وضو کیوں کرنا چاہیے اور یہ وہ, آدمی تنگ آ جاتا ہے ہار جاتا ہے. یہ فروعی مسائل جو ہیں یہ غیر مسلموں کے ساتھ گفتگو سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جس مسئلے پہ وہ مجھ سے بات چیت کی دعوت دے رہا ہے یہ اسلام کی کسی اصول کی بات کر رہا ہے یا فروع کی بات کر رہا ہے. اصول کی بات کرو ہم کرتے ہیں, اصول کی بات یہ ہے کہ رسالت کیوں ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈیبیٹیبل چیز. اب یہ کہنا کہ رسول نے یہ کیوں حکم دیا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا, لہذا میں غلط بات ہے. جب تم نے ایک آدمی کو رسول مانا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو تمہیں لا محالہ ان کی بات ماننی ہے. اور ایمان والے, ایمان والا تو بس وہ ہے کہ اسے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو چیلنج کرے. اس کو اتنا اختیار ضرور ہے کہ تحقیق کر لے کہ اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا, بس اتنا حق صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل تھا ہمیں بھی حاصل. اس معاملے میں سب برابر, قیامت تک آنے والے مسلمان کو حق حاصل ہے. تحقیق کرے, ریسرچ ورک کرے, کسی عالم دین جس پہ اعتماد ہو ان سے پوچھے کہ حضرت میں نے یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا, آپ کیا کہتے ہیں, ہے ایسے؟ وہ کہتا ہے نہیں, وہ کہتا ہے, وہ دلیل دیتا ہے, حوالہ دیتا ہے. یہ حق ہر ایک کو حاصل, اور اس پہ گھبرانا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ کہنا جب حکم ثابت ہو جائے کہ یہ تو میری سمجھ سے بات, میں نہیں مانتا, معاذ اللہ, یہ چیزیں کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. حق جو حاصل ہے, گواہیاں ہو گئیں ایک آدمی کے متعلق کہ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا اس کی سزا قتل ہے, اسے قتل کرنا ہے. بھائی کو لے کے آؤ, لے کے آئیے بھائی, کہاں ٹھہر گئے؟ فرمایا اس کی سزا قتل ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے اور وہ جس پہ تہمت لگی تھی وہ ایک کنویں میں, کنویں ایسے نہیں ہوتے تھے عربوں کے جیسے ہمارے ہوتے ہیں, ہوتے تھے ایسے بھی, ہمارے کنویں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بعض دیہات میں اب بھی بڑے بڑے کنویں پائے جاتے ہیں. عرب جو کنویں کھودتے تھے وہ تالاب کی طرح کھودتے تھے کہ بہت پانی اونٹوں کو پلانا ہے, کھیتی باڑی بھی کرنی ہے, سبزیاں بھی اگانی ہیں, گھر میں بھی رکھنا ہے, تو بہت ایسے کنویں ہوتے تھے کہ آدمی بچہ تیر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کا جو وفد آیا نا تو ان سے کہا کہ تم کہاں سے, تو انہوں نے کہا ہم بحرین سے آئے. آپ نے فرمایا بحرین میں کس جگہ سے؟ ان کا فلاں محلے سے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں وہاں رہا ہوں, اور آپ نے فرمایا وہ ابھی تک کنواں موجود ہے, میں نے اس میں تیرنا سیکھا تھا. اور فرمایا اس محلے میں ایک لڑکی تھی بچی انیسا, میں جب گیا تھا تو وہ مجھ سے ملی تھی, میں بھی اس وقت چھوٹی عمر کا تھا, تو مجھے اس وقت سے یاد ہے کہ وہ وہاں رہتی تھی, وہ بھی ہے. تو بحرین والے بڑے خوش ہوئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین تشریف لے گئے تھے, عمان گئے تھے, شام گئے تھے نبوت سے پہلے کے اس بار. تو کنویں میں تیرنا سیکھنا, کنویں اتنے بڑے بڑے ہوتے, تو یہ لوگ وہ کنواں آدمی نہا کے باہر نکلا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی اس پہ, کپڑے وہ پہننے ہوئے نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ واپس پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول میری ایسے اس پہ نظر پڑ گئی, وہ نہا کے باہر نکلا, اور تو مرد ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شاباش دی اور آپ نے ٹھیک کیا, تم نے اسے قتل نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, یہ گواہیاں جھوٹی ہو گئی. عدالت تو گواہیوں پہ ہی فیصلہ کر سکتی ہے نا, جو کوئی جا کے عدالت میں گواہی دے گا تو ظاہر ہے. اس لیے تحقیق کا حق اب بھی آپ کو حاصل ہے, ہمیں حاصل ہے کہ ہم دیکھیں اللہ نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. لیکن جب ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہا ہے, اب اس کے خلاف کام کرنا یہ ٹھیک نہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر جب تشریف لے گئے تو آرام مصر کے بارے میں کہا کہ انہیں اپنی حالت پہ قائم رکھنا. ہم نے کہا بالکل جھوٹ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ مصر تشریف لے گئے نہ انہوں نے کہا. تو وہ مصری ایک طرف سے لڑ پڑا, کہنے کا یہ کیسے؟ میں نے کہا ثابت تو تم کرو گے کہاں کا ہے, میں کیا ثابت کروں, میں تو کہتا ہوں گئے ہی نہیں ہے. تو ثابت وہ کرے. آئیے اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع یہاں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو حکم جتنے آ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے, تو یہ حق حاصل ہے ہر مسلمان کو کہ وہ جانچ تحقیق. اللہ نے یہ کہا ہے قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ بات درست ہے. خود تحقیق کرے, کسی عالم دین سے پوچھے, یہ بات ریسرچ ورک کر لے, انٹرنیٹ پہ دے, یہ سارے ذرائع ہیں. لیکن جب ثابت ہو جائے گی اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ایسی نہیں جس سے کنسلیشن ہو جائے, جس سے منسوخ ہو جائے, تو ماننا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں ثابت ہیں بعد میں کینسل ہو گئیں. مثلا آدمی جسم ناپاک ہو جاتا ہے, پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو 7 مرتبہ نہانا پڑتا تھا, 7 مرتبہ پورے جسم پہ پانی بہائے. یہ کوئی چھوٹا سا حکم نہیں ہے, آدمی کو نہانا پڑے 7 مرتبہ, تنگ آ جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ پروردگار اسے کم کر دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر پانچ پھر تین پھر جا کر ایک مرتبہ ہوا کہ ایک مرتبہ بھی سارے جسم پہ پانی بہا لے تو پاک ہو جائے. اب ایک آدمی سات مرتبہ والی حدیث لاتا ہے, کہتے جی حدیث میں, ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے لیکن کینسل ہو گئی, حکم کینسل ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ تو نہیں ہو گیا. ہم نماز میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں. مالکی فقہا ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے, وہ کہتے ہیں آئے اور ایسے ہاتھ باندھ لے. کچھ کہتے ہیں آئے اور ہاتھ لٹکائے اور سبحانک اللہم پڑھنا شروع کرے. ہم ایک مرتبہ رفع یدین کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں باقی سب کینسل ہو گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ پھر رکوع سے جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ, پھر رکوع سے کھڑے ہو تب ہاتھ اٹھاؤ, پھر رکعت پہ کھڑے ہو دوسری پہ تیسری پہ پھر ہاتھ اٹھاؤ. سب جگہ قائل ہیں. حنبلی بھی قائل ہیں. فقہ جعفریہ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ پھر کھلے چھوڑ دو, پھر فاتحہ وغیرہ وغیرہ پڑھو, پھر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ دو, رکوع سے اس کے تین, پھر سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھانے. اس لیے اہل تشیع کو آپ نماز پڑھتے دیکھیں نا تو ایسے ایسے دو رکعتوں کے درمیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے. پھر وہ کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھ اٹھانے. یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ایسے نہیں ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین السجدتین, صحیح بخاری میں ایک جگہ ہے, دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ رفع یدین. کینسل کتنے ہوئے؟ اہل سنہ کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ دو سجدوں کے درمیان اور سلام پھیرنے سے پہلے جو تھا نا رفع یدین, یہ کینسل ہو گیا. پھر شافعی اور حنبلی کہتے ہیں وہ جو رکوع سے پہلے اور بعد میں وہ کینسل نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو گیا. مالکی کہتے ہیں سرے سے رفع یدین وہی ختم ہی ہو گیا تھا آخر پہ, کوئی نہیں کرتا تھا ہاتھ اٹھا, ایک مرتبہ بھی نہیں ہاتھ اٹھانا. یہ بحثیں ہیں حدیث کی. یہ احادیث میں بہت بحث آئی ہے, اس میں کیا پڑھنا ہے. اور آپ تحقیق کر کے ثابت بھی کر دیں کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے تو جو دو مرتبہ اٹھاتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کو بھی ہو جاتی. جو دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتا ہے اگر اس کا عقیدہ کفر کا نہیں ہے تو نماز اس کی بھی ہو جاتی. احادیث ایک دوسرے کو کینسل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں, ابتدائی عمر میں کچھ تھی, انتہائی عمر میں کچھ ہو گیا. شراب پینے کی روایات مل جائیں گی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, پھر جب حرام ہو گئی تو ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ حق حاصل ہے آپ کو کہ آپ دیکھیں حدیث کی کینسل تو نہیں ہو گئی, منسوخ تو نہیں ہو گئی. لیکن یہ کہ جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تحقیق سے, چیزیں آ جائیں سامنے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ہر جز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. قدم, اس کو قدم اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی چلتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. لا تقدموا, آگے مت ہو, بڑھو نہیں. ایک کہہ رہا ہے اس کو امیر مقرر کریں, دوسرا کہہ رہا ہے اس کو امیر مقرر کریں. اونچی آواز بالکل نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کی رائے سے پہلے اپنی رائے دے. یہ اصول سکھایا کہ کسی معاملے میں یہ تہذیب ہے. یہ تہذیب اب مسلمانوں میں مدت ہوئی مر گئی. ہم اپنے گھروں کو دیکھیں نا, بچے کھیلتے ہیں, کئی مرتبہ صحن میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, گیند پڑی ہوئی ہے, ٹوٹا ہوا بیٹ پڑا ہوا ہے, ایک ٹوٹا ہوا برتن پڑا ہے، گرد پڑی ہے، غبار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے گھروں کے صحن کو صاف رکھو، یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا. ان کے گھر جاؤ تو ان کے صحن کتنے گندے ہوتے ہیں. آج حیات طیبہ ہوتی اور اپنی امت کے گھر کے صحن دیکھتے کہ کیسے گندے پڑے ہیں، تو یہودیوں کی بجائے ہمیں سمجھاتے کہ کیا کرتے ہو، یہودی اب صاف ہوتے ہیں اور تم ایسے کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ حج کے لیے حاضر ہوئے اور گلی سے گزرے اور فرمایا یہ گلی میں تنکے کیوں پڑے ہیں. خلافت کے دور میں بعد میں مسلمانوں کے ہاں گلیاں اور محلے اتنے صاف ہوتے تھے کہ سکلے لکڑی کے اور تن کے نظر نہیں آتے، سزا ملتی. اب ہماری مسجدیں اتنی صاف نہیں رہیں جتنی اس دور میں گلیاں اور محلے صاف ہوتے. فرمایا یہ کیوں تن کے نظر آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حویلی ہے اور انہوں نے کوڑا باہر رکھا ہے. دروازہ کٹکھٹایا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تنکے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ان کا حضرت وہ جو جمع دار ہے جھاڑو پھیرتا ہے وہ آج آیا نہیں. دوسرے دن پھر گزرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صورتحال. تیسرے دن گزرے پھر دروازہ پھر بلایا. اس تیسری پیشی پہ انہوں نے ہاتھ میں جو درہ پکڑا ہوا تھا نا، مارا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، فرمایا میرے دور حکومت میں یہ گلیاں گندی ہوں گی؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، اسے کہا عمر تم نے اسے مارا ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا تھا نا تو پورا مکہ جمع ہو جاتا تھا، یہ اتنا بڑا سردار. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وقت وقت کی بات ہے، ہنسے اور آگے جا پڑے کہ اسے سنوائی کرو. مطلب یہ ہے کہ وہ وقت تھا کفر اور جاہلیت کا جب تم سب مرتے تھے اس پہ، اب اسلام آ گیا ہے. اب اصول کی حکومت کی بات کہ صفائی ہونی چاہیے اصول کی بات ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سردار ہو مکہ جمع ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، گلی کیوں گندی کرتا ہے بھی؟ یہ معیار تھا خلافت. اب ہم نے کیونکہ سنا نہیں نا، ہم جانتے نہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی گندے ہوتے ہوں گے وہ بھی. لندن کیسا ہے نا، صاف، انگلینڈ، امریکہ، یورپ. وجہ اس کی یہ ہے کہ تعلیم نے اس درجے تک پہنچایا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آداب سکھاتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا کہ جو جنہیں محبت ہو جاتی ہے نا کہ یہ ان کے دل کی پوچھو، بڑا دل کرتا ہے آج ملیں گے یہ بات کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا، بڑی لمبی باتیں آدمی دل میں رکھتا ہے کہ اپنے محبوبہ سے یہ باتیں یہ باتیں. وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ملے نا، میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا. میرے چچا قبیلے کے اور لوگ، ایک دن اعلان ہوا کہ چلو مدینہ منورہ چلتے، وفات سے چند مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ تشریف لائے بیٹھے. میں جوان لڑکا تھا تو میں نے باتیں شروع کی، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بات اور یہ بات اور یہ بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، اور جب میں چپ ہوا تو فرمایا تمہارے ساتھ کوئی بڑا بھی آیا ہے اس قافلے میں. سامنے بیٹھے نظر تو آتے تھے لیکن اسے احساس دلانے کے لیے. اگر میں نے کہا اللہ کے رسول یہ قبیلے کے بڑے ہیں، تو آپ نے کہا کبیر الکبرا، پھر بڑوں کو حق ملنا چاہیے نا کہ پہلے وہ بات کریں پھر آپ بات کریں. یہ ادب ہے گفتگو کا. قرآن اس صورت میں ان آیات میں یہی بات کرتا ہے، ساری زندگی کے آداب بیان کرتا ہے. فقی اور قانون ساز جو ہوتے ہیں نا، یہ جج اور وکیل جو قانون بناتے ہیں،
ان کا دماغ بڑا گہرا سوچتا ہے، عام آدمی نہیں سوچ سکتا. اور قانون کی زبان لکھنا، یہ جو پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھو، پاکستان میں شاید دو چار آدمی ہوں گے جو ٹریننگ لے کے انگلینڈ سے یا کہاں سے آئے ہیں وہ قانون لکھ سکتے ہیں. قانون لکھنا بہت مشکل، ہر آدمی بات سمجھ نہیں سکتا. امام محمد رحمت اللہ علیہ جو تھے حنفی فقہا میں، یہ صحیح معنی میں قانون دان تھے. یہ قانونی دماغ اسی کتاب و سنت سے ایسی ایسی چیزیں نکال کے لے آتا ہے کہ آپ جب جا کے بحث کرتے ہیں عدالت میں تو دوسرا وکیل آ جاتا ہے، وکیل سے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ایسے نقطے اس سے نکالتا ہے. جب باقاعدہ اسٹیبلشڈ گورنمنٹس بننے لگی، بنو عباس، بنو امیہ، خلافت راشدہ، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس ہوئے، قاضی القضاۃ. جو چھوٹے قاضی تھے ان کا حضرت کیا کریں، صبح صبح دفتر میں گورنمنٹ کی فائلز بھی آ جاتی ہیں کہ اس کے فیصلے کرو. ہم چھوٹے قاضی جو فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں. عام پبلک بھی آ جاتی ہے، ان کے بھی فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، تو ہم بھی مجبور ہیں کس کو پہلے رکھیں، ترجیح کس کو دیں. حدیث دیکھو، یہ محدثین اور فقہا کے دماغ میں فرق ہے. محدثین ہمیشہ اس حدیث کو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور فلاں فلاں سب نقل کرتے ہیں کسی اور جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے 70,000 ایسے آدمی ہوں گے میری امت کے کہ وہ یہ نیک کام کرتے تھے، اور وہ قبر سے اٹھیں گے جنت چلے جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. حضرت عفاشہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول دعا فرما دیں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، تو آپ نے کہا انت منہم، تو انہی میں سے ہے. ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں میں بھی ان سے ہو جاؤں، تو آپ نے سبا کاکا بہا عفاشہ، عفاشہ پہلے آیا ہے پہلے پا گیا. یعنی تم تو اسے دیکھ کے کہہ رہے ہو نا، اور وہ اوریجنلی اس کے دل میں آ گیا تھا کہ دعا کرا لوں. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھا اور کہا اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو پہلے آئے اس کا پہلا حق ہے، فرسٹ کم فرسٹ. یہ اب جو لندن اور یورپ میں فرسٹ کم فرسٹ دیکھ کے ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں کہ یار کیا نظام ہے، یہ آپ ہی کے یہاں کا نظام تھا. فرق اتنا سا ہے کہ وہ اپنی محنت تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، انسان کہتا ہے وہ کام کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. یہ لائن جو ہوتی ہے نا فرسٹ کم فرسٹ، یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس حدیث پہ عمل کرنا ہے. کئی مرتبہ اعتکاف میں ہم نے خود بھی سنا، لو جی یہ انگریزی سسٹم شروع ہو گیا ہے، لہنے لگاؤ، ہر ٹوئے پہلے میں نے کھانا لینا ہے. دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، کس کو بتائیں کہ یار پڑھو جا کے تعلیم حاصل کرو. یہ فرسٹ کم فرسٹ اور لائن کا تصور یہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے دور سے ہمارے یہاں چلا آتا ہے. ان کے دور کو 1300 سال ہو گئے، یہ الگ بات ہے، اب ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا ہی قصور ہے. اگر ہم اس کو اپنا لیں تو لوگوں کو شکایت نہ ہو، کہاں اپنا لیں، سینمے کی ٹکٹوں میں ہی اپنا لو. پتہ نہیں اب سینمے میں لائنیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں کیا؟ سینمے ہی ختم ہو گیا، اب ہر گھر جب سینما بن گیا تو وہاں پہلے پہلے زمانے میں سینما میں لائنیں لگتی تھیں، گریبان چاک ہوتے تھے. تم بچوں کو کیا پتا، وہ بھی ایک تہذیب تھی، جمپ لگا کے جتنے وصول کرتے تھے
اور جو ٹکٹ لے آتا تھا فلم کا کمال کر دیتا تھا ہے نا. یہ ساری چیزیں تھیں ہیں لنگوٹے باندھ کے. ہاں جی یہ ساری تہذیب تھی ایک. اب انگریزوں نے کہا تم لڑو نہیں, ہم تمہارے یار گھر کو ہی سین بنا دیتے. ریلوے میں لائن لگتی ہے, راشن ڈپو پہ لائن لگتی ہے, آدمی کئی پانچ سات جمع ہو ہی جاتے ہیں, ٹکٹ پہ لائن لگ جاتی ہے. ہمیشہ اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ سبق کا کاشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشا سب سے پہلے آیا. یہ چیز, یہ دو تین چیزیں جو ذکر کی ہیں اس لیے کہ آپ آگے آیت میں دیکھیں اللہ کہتے کیا ہیں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ثابت ہو جائے تو پھر آگے نہیں جانا, بس انتہا ہے. یہی اصول فقہا کہتے ہیں کہ ملکی سطح پر بھی ہے اور فرد کی سطح پر بھی ہے. جب شریعت کا کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اب گورنمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑے. اللہ کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا. اور لطف کی بات دیکھیے, یہ نہیں کہا جو میں نے کہہ دیا, ورنہ جو میں نے کہہ دیا اور میرے رسول نے کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ حکم میں, حکم ماننے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر ہیں, عبادت میں مختلف ہیں. ہم حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت تھوڑی کرتے ہیں, عبادت تو اللہ کی ہے نا, لیکن حیثیتیں ہیں کہ عبادت اللہ کی ہے, ان کی نہیں ہے. جب حکم آرڈر قانون ملک کا فرد کا بنانا پڑے گا تو اللہ کہتا ہے یہ دل واہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے قانون. وہ جو رسول کہتا ہے وہ رسول خود کچھ نہیں کہتا, میں حکم دیتا ہوں وہ حکم کو بیان کر دیتا ہے. یہ رسالت کا شرط ہے. اور رسالت کے لیے اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں اسلام قابل عمل نہیں ہے, یہ آپ کو پورا نظریہ ملے گا سیاستدانوں میں وکیلوں میں. یہ اسلام پہ اس زمانے میں کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی بہت آسان بات ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ اس زمانے میں عمل نہیں ہو سکتا تو آپ ختم نبوت چھوڑ لیں. آپ یہ نہ مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے, اللہ نے آخری مرتبہ اپنی تعلیمات بھیجی اور قیامت تک ان کے لیے کر دیا کہ دنیا میں آئندہ آنے والے جتنے مسائل ہیں قیامت تک ان کا حل کتاب میں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. اب کھل کے کہیں کہ ختم نبوت نہیں چاہیے, ایک اور نبی آنا چاہیے جو ہمارے لیے نئے قوانین مرتب کرے. یہ جملہ ایک کہنا یہ اتنا خطرناک ہے کہ ختم نبوت پہ حملہ ہے کہ اسلام آج کے دور میں قابل عمل. جب اسلام قابل عمل نہیں ہے تو اللہ کیوں نہیں پھر نیا نبی بھیجتا؟ ہم سب گناہگار ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت ختم کر دی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اب آئندہ سے جتنے بھی تمہاری رہتی دنیا تک مسائل پیش آئیں گے ان کا حل یا اس کتاب میں ملے گا یا سنت میں ملے گا یا اجتہاد میں مل جائے گا. اجتہاد کرو ان دو اصولوں کی روشنی میں, کرو اجتہاد. ایک مثال دیتا ہوں, بحث کر لے کہ پورک سور کا گوشت جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب وہ ان دو چیزوں کی طرف آئے گا کتاب و سنت کی طرف, صاف ملے گا کہ اللہ کہتا ہے کہ لحم الخنزیر سور کا گوشت حرام ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اب کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی. جھینگا حلال ہے کہ حرام ہے, اس کے لیے جب آئے گا واپس پلٹ کے کہ اللہ نے قرآن میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے. جی جی اللہ
اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے سنت میں کیا آتا ہے؟ اللہ نے ایک بات کی، اللہ نے کہا احل لکم صید البحر و طعام، لوگوں اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے کہ سمندر سے جو شکار کرو اس کو کھاؤ، اور سمندر میں جو اس کا کھانا ہے، سمندر کا کھانا کیا ہے؟ سمندر کیا کھانا دنیا کو دیتا ہے؟ سمندر اپنی موج کے ذریعے جس مچھلی کو ساحل پر پھینک دے اور وہ تڑپتی ہوئی مر جائے، یہ بھی جائز ہے، اور سمندر پہ شکار بھی جائز ہے. یہ آئے جب امام حنیفہ رحمتہ اللہ کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر سے صرف مچھلی جائز ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ نے جب اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے سمندر سے مچھلی بھی جائز ہے اور مچھلی کی قسم کے تمام جانور جائز ہیں. اب بحث شروع ہوئی کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے یا نہیں ہے. جنہوں نے کہا جھینگا مچھلی کی قسم ہے ان کا جائز، جنہوں نے کہا جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے بھائی ان کا ناجائز. اب ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں جھینگا مچھلی کی قسم ہے لہذا جائز، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں جھینگا کھانے میں. اب مفتی کہتے ہیں. یہی آیت جب امام مالک رحمت اللہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا اللہ تو کہتا ہے کہ طعام البحر سمندر کا کھانا، جو کچھ سمندر تمہیں دیتا ہے، تو سمندر کا سانپ بھی جائز ہے، سمندر کی مچھلی بھی جائز ہے، سمندر کا مینڈک بھی جائز ہے. سمندر کے مینڈک میں اور زمین کے مینڈک میں فرق ہوتا ہے. سمندر کا مینڈک جو ہوتا ہے نا، اس کی انگلیاں آپس میں جھلی ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہیں. زمین کا جو مینڈک ہوتا ہے اس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی ہیں، جھلی نہیں باقی رہتی نا، کیونکہ زمین پہ چلتا کوئی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ کا جو چیز سمندر میں ہے سو جائز. یہ اجتہاد ہو گیا نا، اپنی اپنی رائے ہو گئی، بس ٹھیک ہے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اگر یہ اجتہاد نہ ہوتا تو ختم نبوت کے کوئی معنی نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے ملکی سطح پر بھی جو قانون بناؤ گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری چاہیے، اور یہ جو شخصی آزادی ہے اس کو تابع ہونا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم. شخصی آزادی گھر میں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ گھر میں شخصی آزادی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور فلاں جگہ. لڑکا کہتا ہے اس کی شخصی آزادی. ماں کہتی ہے کہ اگر یہ لڑکی آ گئی نا بیٹے تو گھر نہیں چلنے کا، یہ تباہی ہو جائے گی ساری. ان دونوں کا فیصلہ جس چیز سے کرنا ہے وہ خدا کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب ہم ادھر رجوع کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال طاقت پیسہ ہے کہ اپنا الگ گھر لے کے بتا سکو اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کر سکو، جدھر چاہو شادی کرو، تم جانو تمہارا کام جانے، اپنے گھر میں بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ، کھاؤ پکاؤ جو مرضی کرو، ماں باپ کی خدمت پھر بھی ہے، روز آنا ہے ملنا ہے، پیسے کی ضرورت ہے وہ دینے ہیں، کچھ سب کچھ کرنا ہے، ایک طرف ہو گئے ہو کوئی جھگڑا ہی نہیں، اور رہنا ہے اکٹھے، زندگی ساری بسر کرنی ہے. اب سر پہ سوار وہ شخصی آزادی ہے کہ میرے حقوق میرے حقوق. یہ بڑا مغالطہ ہے بچوں. اسلام کہتا ہے اپنے فرائض پورے کرو، مغرب کہتا ہے اپنے حقوق مانگو، بس بنیادی فرق ہے. اسلام کہتا ہے اپنے فرائض پہ نظر رکھو، سیدھی طرح کام کرو جو تمہارے ذمے ہیں. مغرب کہتا ہے چھینو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرو. آج ویلنٹائن ڈے ہے تو آج فادر مدر ڈے ہے تو آج فلانا ڈے ہے تو آج فلانا اپنے حقوق. اسلام کہتا ہے اپنے فرائض پورے. بڑا فرق ہے. شریعت کہتی ہے اللہ نے تمہارے ذمے نماز لگائی ہے، جاؤ اور نماز پڑھو.
یہ کہتا ہے میرا حق بنتا ہے کہ محلے کی مسجد بڑی اچھی ہونی چاہیے. یار تمہارا حق بنتا ہے تمہیں کمیٹی حق دے دے گی, نماز پڑھنے جایا کر اس دینی طرح, نماز بھی پڑھنی لیکن مسجد محلے کی بڑی اچھی ہونی چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ اجتماع اور گھر اور معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا تم کب مرو گے کہ مجھے بھی حصہ ملے, میرا حق بنتا ہے بیچیں جائیداد میرا حصہ دے. یار کس کے بیچ دے, تم ایک ہو باقی تمہارے بہن بھائی ہیں باقی سب لوگ ہیں, دم نکلنے دو یہ سارا کچھ تمہارا ہی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے ان حقوق کو پورا کرو جو تمہارے ذمے ہیں, اپنے کام کرو دوسرے خود بخود ٹھیک ہو جائے. کی بڑی مثال حضرت سعد رضی اللہ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. ماموں تھے نا, تو آپ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ حاضر خالی یہ میرے ماموں ہیں سعد, کسی کا ماموں اتنا اچھا ہو تو مجھے لا کے دکھاؤ, میرے ماموں کے مقابلے میں لاؤ کوئی تمہارا ماموں ہے کسی کا. بڑی محبت تھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ. انہیں ایک مرتبہ لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے, تیر لگ گیا تھا, تو فتح مکہ کے موقع پہ وہ زخم ہرا ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ رگ زخم کھل گیا اور خون پھر سے بہنا شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عیادت کرتے ہیں کہ ایک دن جو فجر میں آپ آئے تو آپ نے دیکھا خیمے سے باہر خون بہ رہا ہے. پریشان ہوئے کہ سعد کا خون اس طرح بہ رہا ہے. خیر نماز پڑھا کے واپسی پہ جب آئے تو سعد رضی اللہ عنہ کا ان کا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے, میرا تو کوئی ہے نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اب میری زندگی مشکل ہے خون بہ رہا ہے, آپ مجھے اجازت دیں اور میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں جدھر چاہیں خرچ کریں. آپ نے میرا ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. اللہ کے رسول آدھا مال لے لیں آدھا بیٹی کے لیے, فرمایا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان کا وسلس اللہ کے رسول ایسے کریں 33% ایک ون تھرڈ ایک تہائی آپ لے لیں باقی میں اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں. تو فرمایا سلس وسلس کثیر, ساتھ 1/3 ٹھیک ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے, اپنی بیٹی کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا میں جاؤ یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم تو چلے جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور کل وہ بیچاری بھیک مانگتی پھرے. یہ سبق سکھایا کہ جو تمہاری ڈیوٹی ہے بیٹی کو پالنے کی ہے اس کے تحفظ کی وہ پوری کرو, رہ گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور مسجدیں اور یہ چیزیں بننا یہ ہوتا رہے گا, تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو. یہ ہے اسلام, وہ کہتے ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرو. بیٹی ساتھ رضی اللہ عنہ کی کھڑی نہیں ہوگی مطالبہ لے کے کہ میرا باپ میرا سارا مال ہے اور یہ وہ, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنے والد کی اطاعت اور فرما برداری, وہ اپنے والد کی اطاعت کرتی ہے. اس لیے ہم لوگ اگر اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے رہے نا یہ سب صحیح ہے, پھر ٹھیک چلتا رہتا ہے نظام. یہ عبدالجبار ہے یہاں ماشاءاللہ پانی کا بڑا خیال رکھتا ہے, ہر وقت مسجد گھر ٹینکی پانی مشین ہر وقت خیال کرتا رہتا ہے. اللہ جانے اس کو کسی نے کیا پٹی پڑھائی یا خود آیا, کہنے لگا رمضان میں وہ آ رہا ہے تو کھجوروں کا کیا کرنا ہے, میں نے کہا پانی ہے, کہنے لگا ہاں نا بس پانی کو دیکھو اپنا کام کرو, کھجوریں جس کی ذمہ ہے نا وہ کر لے, کھجوروں کے لیے فکر نہ کرو, بوری چاہیے تو میں بھجوا دوں. کہ نہیں 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 میں پوچھ رہا تھا کہ روزوں کی فکر, میں نے کہا ہو جائے گی یار تم اپنا کام کرو. وہ اپنا کام کر رہا ہے الحمدللہ, 25 گھنٹے بجلی نہیں موجود الحمدللہ, پانی آپ دیکھ کے کیسا اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے حفاظت فرمائے. ہر آدمی اگر اپنی ڈیوٹی پوری دینے لگے نا بالکل ٹھیک. اب ماں بیچاری پریشان گھر بیٹھی ہے، بچہ آئے، کھانا کھاؤں، سوؤں، اس نے رات کو تہجد بھی پڑھنی ہے، بیٹے صاحب آ رہے ہیں 12 بجے، اب ماں تنگ نہ ہو تو کیا کرے؟ وہ کہتی ہے آؤ بیٹے کھانا کھاؤ، کنڈی لگاؤ گھر میں، میں بھی سوتی ہوں تم بھی سو جاؤ، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے ماں کیسا کھانا پکاتی ہو، اس میں یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے، یہ آج پکے، یہ نہیں پکے، میں تو بھنڈی، میں تو بینگن، اب پتا میں کھاتا ہی نہیں ہوں، بینگن کیوں پکائے، لڑنا ہے، اور اپنی جو ڈیوٹی تھی نا صحیح وقت پہ آنے کی وہ نہیں پوری کرنی، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اور ہم ہی نہیں پوری دنیا یورپ نے اس میں مبتلا کر دی ہے کہ اپنے حقوق چھینو، اپنے فرائض پورے کرو نہ کرو، یورپ والے لیکن ہیں عقل مندی، اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، مجال ہے جو ایک منٹ ٹرین لیٹ ہو جائے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، یہ ہم نے الٹے مت آئی ہے، ہماری تیسری ہے ہمیشہ اپنے فرائض، اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرد ہے، قوم ہے، اللہ کا جب ایک قانون آ گیا نا بس اس سے آگے نہ بڑھو، مت چلو اس کے آگے، یہ جتنے لبرلز ہیں نا یہ خدا کے قوانین کو توڑتے ہیں، اور ان قوانین کو توڑنے کے نتیجے میں ان لبرلز کو جا کے دیکھو نہ ان کے گھر بستے ہیں، نہ ان کی کوئی خاندان ہوتا ہے، نہ فیملی ہوتی ہے، عزتیں لٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور مال چھینتے ہیں لوگوں سے، یہ سب اس ایک بنیادی اصول سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ میرے حقوق میرے یار مل جائیں گے، اب اپنی ڈیوٹی پوری کرو، کیونکہ جو تمہارا فرض ہے وہ دوسرے کا حق بنتا ہے، جو تمہارا فرض ہے وہ دوسرے کا حق بنتا ہے، باپ کا فرض ہے اولاد کو کھانا کپڑا گھر اچھی تعلیم دے، یہ اس کا فرض ہے نا، اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ باپ سے لے، باپ نے جب اپنا حق پورا کیا ہے تو تم بھی حق پورا کرو، پھر اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ، یہ اللہ کا خوف انسان میں یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اللہ کا اگر خوف اٹھ جائے نا پھر دنیا میں کوئی قانون کوئی چیز انسان کو خرابی سے نہیں ہوگی، محض اللہ کا خوف، قبر کا خوف، آخرت میں جواب دینے کا خوف، جہنم میں جانے کا ڈر، یہ انسان کو باندھ کے رکھتا ہے، اس لیے محلے میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، قبر کا احساس، قبر میں جب آدمی جائے گا تو صحیح احادیث ابو داؤد وغیرہ میں آیا ہے کہ فرشتے اس سے کہیں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تو کہے گا لا ادری، کچھ پتا نہیں، وہ کہیں گے تم دنیا میں تو کہتے تھے کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، قبر میں آ کے بھول گئے ہو، کیا ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، دین کیا ہے، وہ کہے گا لا ادری، مجھے، میں نہیں جانتا، اسے کہیں گے سب کچھ تو تم کہتے تھے دنیا میں، اب کیا ہوا ہے، وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے یہ ساری چیزیں کہتا تھا، میرے دل میں اندر ایمان کوئی نہیں، اگلی بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتہ پہلا گرز اس کے سر پہ مارے گا، یسیر ترابن، اور وہ مٹی میں مل جائے گا قبر کی، اور اللہ کہے گا پھر پیدا کرو اسے، فرشتے پھر اٹھا کر بٹھا دیں گے اس مٹی کو جمع کر کے، اور فرشتے کہیں گے لا ترئیتا ولا درئیتا، یہ ایک جملہ جو ہے نا یاد رہے، انسان بندے کا پتر جسے کہتے ہیں نا وہ بن جاتا، لا ترئیتا ولا درئیتا، فرشتے کہیں گے نہ تو نے قرآن کو پڑھا اور نہ عقل سے کام لیا کہ اگلا جہان بھی آنا ہے، کیا جواب دینا، ما تلیت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا کہ تجھے پتا چلتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اور نہ تو نے عقل سے کام لیا کہ اگلا گھر مرنے کے بعد پھر ہوگا کیا، عام مسلمانوں کی اب غفلت کی یہی حال ہے، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ قرآن کو پڑھا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی یہ زحمت گوارا کیوں کہ اللہ نے آخر کہا کیا ہے یار، پڑھ تو نہیں، کوئی ترجمہ پڑھ لو، سمجھ تو آئے، ولا درائی تھا اور نہ تو نے عقل سے کام لیا، کتنے ہیں جو لوگوں کی زمینیں مال کیا کیا غصب کرتے ہیں, کبھی نہیں سوچا کہ جانا کہاں ہے. وَتَّقُ اللَّهَ, اللہ کہتا ہے خدا کا خوف کھاؤ, پیش ہونا ہے, جواب دینا ہے. قبر یہ اندھیرے کی جگہ ہے, کوئی پوچھنے نہیں آتا. حشر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اپنی بیٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ, اتنی محبت اتنا تعلق. فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں جاتی تھی میرے والد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, میری پیشانی چومتے تھے, سر چومتے تھے, اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے تھے, کہتے ہیں میری بیٹی بیٹھ. کبھی کبھی فرماتے ہیں بزرا تم منی, میری بیٹی تو میری جان ہے, میری بیٹی تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے, یہ تو میرا حصہ ہے میرے جسم. اس بیٹی کو کہا کہ سلینی مالی معاشے تھے, فاطمہ اگر میرے پاس کچھ ہے نا اور تم لینا چاہتی ہو لے لو, باقی تم یہ کہو کہ قیامت میں میں تمہارے کچھ کام آؤں گا تو لا ام لکھ لکھ من اللہ شیا, قیامت میں خدا نے جس کو پکڑ لیا میں نہیں چھڑا, میں نہیں چھڑا سکتا. فاطمہ پھوپھی آئیں صفیہ رضی اللہ, بڑی محبت آئی, فرمایا پھوپھی مجھ سے کچھ چاہیے لے لیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں قیامت کے دن میں اگر اللہ نے پکڑ لیا کچھ نہیں کام آؤں. شفاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی کو ملے تو ملے, لیکن آدمی اگر پکڑا گیا اللہ کے حضور میں اپنی کرتوتوں سے, پتا چل جائے گا پھر کہ وہ جو ماں تلئی کا ولاد, نہ تو نے قرآن پڑھا تو یہ سمجھ آتی اور نہ تو نے عقل سے کام لیا, کوئی کام تو کیا ہوتا. چلو قرآن نہیں پڑھا, نہ پڑھتا تو عقل کی ہوتی کہ اگلے جہان میں ہوگا کیا. کہتا ہے اللہ سے ڈرو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اللہ سنتا ہے, تم نہ بھی کہو تو بھی سنتا ہے, تمہارے دل میں جو باتیں آتی ہیں نا وہ بھی سنتا ہے, اسے پتا ہے کہ تم کیا خرابی برپا کرنے والے ہو, کیا نیکی کرنے والے ہو. اللہ کا سننا عجیب بات, یہ جو ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہ بڑھنا. یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت بردہ بن دینار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. بردہ بن دینار رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قربانی نہیں کی تھی, یہ قربانی کر کے آ گئے, نماز ہی نہیں ابھی ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے آیا ہوں, قربانی کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا بردا ہو تو کوئی قربانی نہ ہوئی, وہ تو گوشت ہوا کھانے کا, اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں. اب دل ہو دوسری قربانی کر جا کے نماز کے بعد. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس اتنا چھوٹا بچہ ہے, دمبا اتنا چھوٹا ہے کہ اس پہ تو قربانی کی شرائط پہ پورا ہی نہیں اترتا. تو آپ نے فرمایا اچھا اللہ کی طرف سے وہی کر دے, اور پھر فرمایا یہ صرف تمہارے لیے ہے, تمہارے علاوہ امت میں کسی کو اجازت نہیں ہے, تم آج کر دو اللہ قبول کر دے. نبی گارنٹی دیتا ہے اللہ کے یہاں اعمال کی, ضمانت دیتا ہے کہ قبول ہو جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ. سنا دیکھو امت میں کسی کے لیے یہ اجازت ہے. اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی, کیوں قربانی پہلے کی ہے. تیسری, ایک حضرت بکر عمر رضی اللہ عنہ کی, ایک بردہ بن دینار کی, تیسری جگہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ مسروق بن اجدا تھے ایک تابعی, بچے تھے, ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں پال لیا, اور ام المومنین بہت محبت ان سے کرتی تھی. پھر یہ بچہ بڑا ہو گیا, ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, لیکن مسروق سے بڑی محبت, کسی بھی وقت مسروق پردہ اٹھاتے سلام کرتے اور ام المومنین کے پاس چلے جاتے. مسروق کہتے ہیں کہ میں ایک دن حاضر ہوا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا, یہ حدیث ایک قاسم جان والے ہیں نا، یہ پشاور والے، انہیں نہیں پتا، یہ انہیں سنانی چاہیے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کھانا کھاؤ. شعبان کا آخری دن تھا اور چاند نظر نہیں آیا تھا. میں نے کہا ام المومنین میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کھانا کھاؤ. میں نے کہا روزہ. تو انہوں نے نوکرانی سے کہا کہ اسے شہد پلاؤ، لے جاؤ. اور پھر یہ آیت پڑھی، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. مسروق کہتے ہیں میں نے شہد پیا تو مجھ سے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چاند دیکھو اور روزے شروع کرو، چاند دیکھو تو روزے چھوڑ دو. یہ پہلے جو احتیاط کے طور پہ روزے رکھتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھنا ہے، ایسا نہ کر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 29 شعبان کا روزہ رکھا اس ڈر سے کہ کہیں رمضان کا ایک فرض روزہ ضائع نہ ہو جائے، اس نے میری نافرمانی کی. ہم سب پابند ہیں حکومت کی اس کمیٹی کو، اعلان کرتی ہے ہم شروع کر دیں، ختم ہے ختم ہے، بس ہمیں نہیں معلوم. اب جو جانے جائیں، سعودیہ میں جو حج کرتے ہیں تو ہم اس حکومت کے پابند نہیں ہوتے. وہاں لاکھ کوئی چیختا رہے کہ ذی الحج کا چاند ٹھیک نہیں ہوا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ نہیں. بس ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اپنی زندگی کو اس کا پابند بنانا ہے. معاشرے میں انتشار تھوڑی پیدا کرنا ہے، لڑائیاں جھگڑے تھوڑی اٹھانے. اللہ سنتا ہے اور علیم جانتا ہے. اللہ کا سننا دیکھو کیسا ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے جب برداشت نہیں کرتے تھے تو یہ پہلا وقت جو آیا تھا مدینہ منورہ سے، اور جنہوں نے آپ کو دعوت دی مدینہ منورہ آنے کی اور بیعت کی اور مسلمان ہوئے، ان میں سے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم عقبہ کی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجبوری میں مدد کرنا، ہم بدر کو کیا سمجھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں عقبہ اس سے بڑی. تو کہتے ہیں تم بدر والوں کو ترجیح دیتے ہو، بدر والے کیا ہیں، عقبہ والے تو اس سے بھی آگے. اور حقیقت بھی یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر کرتے تھے. یہ سارے اگلے سال پھر وقت آیا، پھر آیا، پھر یہ لوگ لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں یہ حالت تھی کہ دروازے کٹکھٹاتے تھے اور فرماتے تھے اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا ہے، هل تستأذن، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں خدا کی کتاب تھوڑی سی آپ کو سناؤں. لوگ دروازے بند کرتے تھے، قبائل میں عربوں کے جاتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اللہ نے اپنی کتاب دی ہے، سردار اگر تم کہو تو میں تمہارے قبیلے کو کہتا تھا نکلو یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کی کتاب ہے میرے پاس، لوگوں سن لو. اور ابو لہب پیچھے پیچھے پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا لوگوں خاندان کا آدمی اس سے معتبر کوئی ہے، میں اس کا تایا ہوں اور یہ جھوٹ بولتا ہے، مت سننا اس کی، پاگل کر دے گا. پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون بہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب مجھ سے سن لو. لوگ بھاگتے ہیں، کہتے ہیں تیرا تایا جو کہتا ہے تو جھوٹا ہے، ہم کیسے مانتے ہیں. اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، اس کی بنیاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خون ہے، ان کی پیسے ہیں، ان کی محنت گاڑے کی کمائی. یہ اس سے عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ تھے. ایک دن بڑے تھکے ہوئے گھر آئے، بشریت تھی، بیوی سے پوچھا کھانا، خولا تھی، اس سے کھانے کا کہا کہ نہیں پکایا. انہیں بڑا غصہ آیا، ان کا انتالیہ کا ظاہر امی، تو میرے لیے آئندہ ایسی ہے جیسے میری ماں. بس یہ الفاظ عربوں کے ہاں طلاق سے بدتر تھے. طلاق تو پھر کوئی معمولی چیز کہتے تھے، یہ اس سے بدتر ہیں کہ کوئی بیوی کو ماں کہہ دے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی. خولا اپنے گھر سے نکلی چادر اوڑھ کے رضی اللہ عنہ، اسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں آپ لیٹے ہوئے تھے، میری ایران پہ سر رکھ کے اور میں آپ کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی، دروازے پہ آواز آئی رونے کی، تو آپ نے کہا کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ خولا کی آواز دیتے، اور میں بلاؤ خولا کو، آواز دی خولا آ گئی، پردہ اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ تیل لگوا رہے ہیں، رونے لگی، قریب بلایا، اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب خولا اتنی جھکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کان میں بات کچھ کرنے لگی، تو میں ذرا سا ہٹ گئی کہ ہوگا کوئی ذاتی مسئلہ عورت کا، کرتی ہوگی بات، فرماتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ اس کے کان کی طرف کیا اور کچھ فرمایا اور خولا رونے لگی اور زیادہ. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ رو رہی، اچانک لیٹے لیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل، جب وحی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خود سے عائشہ رضی اللہ عنہ ادب اور احترام فرشتوں کا، ہٹ جاتے تھے پیچھے. فرمایا وحی جب ختم ہوئی تو آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا خولا کو مبارک ہو، اللہ نے قرآن نازل کیا. خولا بڑی خوش ہوئی، سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور فرمایا، 28 پارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادل، اللہ کہتا ہے میں نے سن لی اس عورت کی بات، وہ جو بوڑھی آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی اللہ اور میرے سامنے فریاد کر رہی تھی کہ ہر بات میں قرآن آ جاتا ہے، میں ہی ایسی بد نصیب ہوں کہ میرے بارے میں قرآن نہیں کچھ کہتا، اللہ نے سن لی اس بوڑھیا کی بات اور یہ جو تمہیں اس سے کہا ہے کہ تم اس کی ماؤں اللہ ایک سوائے ان کے جنہوں نے جنم دیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ماں نہیں. سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں، یہ ہے وہ بات، کہتی ہیں میں حیران رہ گئی آیتیں سن کے کہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگا رہی ہوں، ذرا سے فاصلے پہ ہوں اور یہ عورت میں نے نہیں سنا اور اللہ نے اس کی سنی. ان کا میں پاس بیٹھی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کیا بات کر رہی ہیں اور اللہ نے سن لی، میں نہیں سن رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے نکلے تو یہ خولا آ رہی تھی، کہنے لگی امیر المومنین ایک بات آپ سے، ان کا خوف کہ کہیں بیٹھ جائیں، فرمایا بیٹھ جاتے ہیں، کہاں بیٹھے؟ اس سے پوچھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ کی کسی گلی کسی نالی کے کنارے بھی کہو تو میں بیٹھ کے تمہاری بات سنوں. اس نے نالی کے کنارے بٹھا لیا. اب امیر المومنین باتیں کر رہے ہیں اور ساری دنیا کھڑی دیکھ رہی. جب واپس آئے بات چیت کر کے تو وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا، امیر المومنین اب آپ کی بڑی شان ہو گئی ہے، اب بڑے حکمران ہو گئے ہیں، لوگ باہر سے آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی رعایا بڑھ گئی ہے، یہ اس طرح ہر قوم ایسے عورت سے ایسے بات گلی میں بیٹھ کے آپ کی شان کے خلاف. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تم جانتے ہو یہ کون ان کا نہیں ہوتا، یہ خولا ہے، اللہ نے آسمان میں اس کی سن لی تھی، عمر کیا ہے جس کے ساتھ گلی کے کنارے پہ نہ بیٹھ جائے؟ کہا یہ وہ ہے جس کی سنی گئی، اللہ ایسے سنتا ہے، علیم علم والا ہے، جانتا ہے پروردگار عالم کہ کون آدمی کس نیت سے بات کرتا ہے. ایک حکم ہو گیا کہ جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زندگی میں پتہ چل جائے تحقیق کر لو کہ انہوں نے کہی ہے یا نہیں کی، لیکن جب ثابت ہو جائے نا کہ انہوں نے ایسے فرمایا ہے، بس اب اپنی رائے ختم کر دو، بس اب کچھ نہیں، اب تمہاری عقل جو کچھ بھی کہتی ہے جو انہوں نے فرمایا وہ ٹھیک، اب چھوڑو، بہت زیادہ ہے جو مجتہد ہیں ان کے پاس چلے جاؤ کہ حضرت قرآن میں یہ آیا ہے، میرے حالات یہ ہیں، آپ بتائیں فیصلہ کچھ کریں کیا کریں. مجتہد کا اجتہاد راستہ بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اب اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سنت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہے گا تو ہو جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے مولانا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اس راستے سے گزرتا ہوں، پٹھان اغوا کر لیں، کوئی اغوا کر لے، انہوں نے بیوی کی طلاق کا مطالبہ کرنا ہے، آپ بتائیں کیا کروں. وہ کہتا ہے زبان سے نہ ادا کرنا. انہیں کہو لکھو، لکھ دیں، تم لکھ دو، تحریر پہ دستخط کر دو، جبر ہے نا، مار دیں گے نا، تو اس جبر میں دستخط اور تحریر اس سے طلاق نہیں ہوتی، زبان سے ہوتی، زبان سے نہ بولنا. وہ جاہل ہے، انہوں نے لکھوا لیا، مفتی کے پاس پیش ہوا تو اسے کہا طلاق ہی نہیں ہوئی، اس پہ جبر کیا گیا تھا، مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، مار دیتے. یہ اجتہاد، یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کورٹس میں. لیکن چونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں رہے تو اب وہ جانتے نہیں اسلام. دوسرا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، مت بلند کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا، اور مت پکارا کرو انہیں، لہو بالقول، فجاہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ حکم نازل کیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. رفع صوت، آواز کا بلند کرنا، عربی میں کہتے ہیں بعیر، اونٹ ہے مرفوع، اور وہ اونٹ ایسا ہے کہ مرفوع السیر، چلنے میں بہت بلند ہے یعنی بہت تیز چلتا ہے. رفیع کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اللہ فرماتے ہیں رفیع الدرجات، اللہ جس کے اپنے مقام درجے بلند والا ہے اللہ، یا یہ کہ وہ بلند والا کرتا ہے، ذل عرش، عرش والا ہے. ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے، اصل بات بعد میں آ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دے کے گھر سے بلاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی منضبط تھی. یہ ہم لوگ شور مچاتے رہتے ہیں نا کہ یہ کام کرو، سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، کفنوں سے اوپر شلوار رکھو، یہ کرو، یہ کرو. ہم کبھی اس بات کی طرف نہیں آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیات طیبہ تھی وہ بڑی منضبط تھی، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر تھا. اور ہم کبھی وقت مقرر اول تو کرتے نہیں، کر لیں تو اس کی پابندی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھاتے تھے، متعین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے چار چار میل، آٹھ آٹھ میل پیدل چلتے. قبا کے متعلق تو آتا ہی ہے کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھا کے قبا مسجد تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کے دو رکعتیں پڑھتے تھے، پھر واپس آتے تھے. قبا کی مسجد اب بہت اچھی انہوں نے بنا دی ہے. قبا مسجد نبوی سے 3 یا 4 کلومیٹر ہے، تو صبح پیدل جانا، کبھی کبھی سواری پہ جانا، پیدل جانا اور آنا، یہ 8 میل تو بن جاتے ہیں، 6 میل تو بن جاتے ہیں. یہ سنت اچھی ہے، لمبی سوچ کو 6 میل چلا کر 3 میل جانا اور 3 میل واش روم بیت الخلا نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کے لیے کئی کئی میل چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں. یہ طے شدہ روز جہاد ہو تو پھر خود ایک سفر ایسا تھا کہ اس میں ورزش ہوتی، دیر سے رات 12-1 بجے سونا ہو تو صبح اٹھ کے نماز تو دور رہی، یہ ایکسرسائز کرے کون؟ اگر 8 میل 4 میل 5 میل روز چلتا رہے نا تو جسم بڑا محفوظ رہتا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ایڑیاں رگڑ کے آدمی مرے؟ بھائی صحت مندی کی حالت میں مر جاؤ زیادہ اچھا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے تاکہ سورج چڑھاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے خواب سنتے تھے، معمول تھا کہ لوگ پانی لاتے تھے اور مدینہ منورہ کی سردی یخ ٹھنڈا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اپنا ہاتھ اس میں رکھ کے نکال لیتے تھے، یہ پانی برکت والا ہو گیا، لوگ جا کے اپنے بچوں کو پلاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جس اہلیہ کے گھر رات بسر کرنا ہوتی تھی اٹھتے تھے مسجد نبوی میں، اس کے گھر چلے جاتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی کہ آج میں دن کو یہاں رہوں گا، ساری بیویاں آ جاتی تھیں جس نے جو پوچھنا ہے گھریلو معاملات تعلقات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھی اور اللہ کو یاد کیا، یا پھر یہ کہ بیویاں تھیں تو ایک ایک کے گھر میں جا کے چکر لگ گیا، پوچھ لیا حال احوال اور بس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے تکیے کے پاس کنگھی رکھ لیتے تھے اور مسواک رکھ لیتے تھے، جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، پھر مسواک لیتے تھے، پھر وضو کرتے تھے، جو بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا لمبے بال اور بکھرے ہوئے، ایک آ گیا لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، کہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ آپ نے میں سمجھا کوئی جن آ گیا، کوئی شیطان ہے یہ، آپ نے کہا تم میں سے جو بال رکھے پھل یکرم شارا اسے چاہیے کہ کنگھی کیا کرے، بال انسانوں کی طرح سنوار کے رکھو، یہ سارے مینر سکھائے ہیں انسانی زندگی کے کہ انسانی زندگی ہوتی کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول گرمی بہت تنگ کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی تنگ کرتی ہے، اچھا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں علی، اللہ تیرے لیے سردی اور گرمی دونوں برابر کر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شدید گرمی میں بھی کھدر کا کرتا پہنے ہوئے اور شدید سردی میں بھی باریک، کسی نے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگے اس دعا کے بعد سب برابر ہو گیا، نہ سردی نہ گرمی، لباس دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شلوار دیکھی بکتی ہوئی مارکیٹ میں آئی، فرمایا بڑی اچھی چیز ہے میں اسے پہنوں گا خریدو، یہ انسانی زندگی ہے، ایک آدمی کو دیکھا لباس میں دو عیب بہت ناپسند فرماتے، دو عیب ہی ہوتے ہیں لباس کے، ایک تو میلا ہو اور یا پھر پھٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا لباس ہوتا تھا فرماتے پیبند لگاؤ، کیوں پھٹا ہوا؟ میلے کپڑے ہرگز نہیں، فرماتے تھے کپڑے اجلے پہن، یہ اجلا کپڑا جو ہے نا یہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور میل جو ہوتی ہے نا اس کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو بندہ اچھا لباس پہنے، لباس بھی خدا کو یاد کر رہا ہو تو ثواب اسے ہی ملنا ہے، شام کا ایک جبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا، بڑا قیمتی جبا تھا، پہنا، وضو فرمانے لگے تو آستین جب اوپر کی تو آستین اوپر نہیں ہوتی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے آستینیں نیچے کی پھر سے اتارا پھر وضو کیا اور پھر پہنا، بہترین لباس تھا شام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آتے تھے اور وہ جو نصف ساک آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اسے، لانگ انڈر ویئر، لانگ نکر، گھٹنوں سے نیچے اور ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر،
وہ پہنتے تھے، کبھی منع نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، حضرت طلحہ اور عبد الرحمن ابن عوف دونوں نے درخواست کی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول، ہم اگر کاٹن پہن لیں سوتی کپڑا تو جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے. فرمایا ریشمی پہن، سب کے لیے ریشم حرام، ان کے لیے جائز. اجازت دی. ان دونوں کو حج میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جب گئے، سارے ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا ان دونوں نے ریشمی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، آرام باندھا ہوا ہے. بلایا طلحہ رضی اللہ عنہ کو، ڈانٹ پلائی، کہا طلحہ ریشم تمہیں پتہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت میں نے اجازت دی تھی میں سوتی اگر چادریں اوڑھوں تو جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے. فرمایا طلحہ میں کیا کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن تمہیں اپنا مقام پتہ ہے، لوگ تمہیں دیکھ کے دین سیکھتے ہیں. یہ میں کس کس کو کہتا رہوں گا کہ طلحہ کو اجازت ملی ہوئی ہے، تمہیں دیکھ کے لوگ اپنا دین سیکھتے ہیں، اس لیے کچھ کرو ان کا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ کہ اگرچہ اجازت تمہیں ملی ہوئی ہے، لیکن تم اگر ریشمی چادریں اوڑو گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی ریشمی چادریں اوڑیں. یہ سب مینرز ہے. بولنے کی بات سیکھے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ان کے سامنے چیخ کے چلا کے بات نہیں کرتی. ایک، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور انہیں ایسے نہیں بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. دو، قانون بتائے، یہ نہیں کہنا کہ یا محمد، اے محمد یہ کر، اے محمد یہ کر، نہ. اتنا ادب، اتنا احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی شان میں ذرہ برابر اگر بے ادبی ہوئی، انتحبت اعمالکم، تمہارے اعمال گئے، ختم ہو گئے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ سوچیں، انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں صرف شرک اور کفر پہ، باقی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اعمال کو برباد کرے. ہمارے اہل سنہ کے نزدیک کوئی گناہ ایسا نہیں جو نیکی کو برباد کرے، البتہ نیکیاں گناہ خود ہوتی ہیں. اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کی نیکی کو نہیں برباد کرتا. ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے جا کے اس کو تھپڑ مار دیا، تو تھپڑ کا گناہ الگ ہے، نماز کا ثواب الگ ہے، وہ گناہ اس پہ سر انداز نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس انسان نے نماز پڑھی، نیکی کی، یہ نیکی اللہ اس کی اتنی قبول فرما لے کہ اپنا کوئی اور حق معاف کر دے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں بلا شبہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹاتی ہیں. لیکن گناہ نیکی کو مٹائے ہمارے نزدیک یہ نہیں. اہل تشیع کے ہاں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. یہ ہوا ہے کبھی کبھی سمجھانے کے لیے. مدینہ منورہ میں مفتی تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور زید رضی اللہ عنہ کو مفتی اور قاضی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ مقدمہ ہو گیا، عدالت گئے، زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اللہ کی قسم زید، یہ مقدمے میں پہلی ناانصافی ہے کہ جس نے مجھ پہ دعویٰ کیا ہے یہ آیا تھا تو اس کے لیے بھی تم کھڑے ہو گئے تھے؟ کہا نہیں. پھر میں خدا کی قسم یہ پہلی ناانصافی، ہم دونوں کو برابر بٹھاؤ اور پھر بات سنو. اگرچہ زید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہی دیا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط. زید نے سود کے مسئلے پہ نرم فتوے دینے شروع کیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا زید، ام المومنین نے کہا زید سود کے معاملے میں احتیاط کرو، ایسے نہ ہو کہ وہ جو حج آخری ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، وہ حج کی ضائع نہ کر بیٹھنا سود کے مسئلے. یہ سمجھانے کے لیے دارکتنی میں آیا.
شرک کے علاوہ کون سی چیز ہے جو انسان کی ساری نیکیاں برباد کر دے؟ یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. اللہ نے کہا اگر آواز ان کی آواز سے بلند ہوئی یا تم نے انہیں ایسے پکارا جیسے دوستوں یاروں میں گفتگو ہوتی ہے، انتہ بتا اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، پتہ ہی نہیں چلے گا، مر جاؤ گے اس بے ادبی. اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ دوسری جگہ کہتا ہے وہ تو غزل روح، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرو، وہ تو وقف روح، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، وہ تو سب ہوں، اور میری تسبیح پڑا کرو، بکرتم و اصیلا صبح شام. کہ خبردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند. ابن قیم نے اس پہ کمال کی بات لکھی. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند ہوئی تو تم مرتد ہو جاؤ گے، اعمال برباد ہو جائیں گے. تو میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے جو اپنے قانون کو نبی کے قانون سے بالا سمجھتے ہیں، ان کا کیا حال ہو؟ اللہ فرماتے ہیں خبردار، یہ حال ہو گیا تھا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سنی ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور کہنے کہ اللہ کے رسول میں بارہا آپ کے سامنے بولا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، میں عمر یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک آدمی کی قدرتی آواز بلند ہے تو کیا مراد یہ تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بولنے لگے، وہ وقت اتنی آہستہ بولنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اچھا کیا کہا بھائی، اچھا تم کیا کہہ رہے تھے، ذرا اونچا بولو. وفات سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وکم من بردت، کتنے ہی غلام آزاد کیے ہیں میں نے، اور کتنے ہی نفل پڑے ہیں، وکم سمت، اور کتنے ہی میں نے روزے رکھے ہیں کہ حدیبیہ کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا بول پڑا تھا، اللہ میرے اس جرم کو معاف فرما. بہت ادب، بہت احترام. اسی لیے حکم ہے کہ درود شریف پڑھو. اعتکاف میں آپ لوگ ہیں، لاکھ مرتبہ پڑھو، دو چار لاکھ مرتبہ پڑھ لو دن رات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا اسی لیے حکم. آپ دیکھیں یہ ہے کیا چیز. اللہ کہتا ہے اپنے نبی پہ درود بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، یہی ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات درود بھیجو، وسلم تسلیما، پورا پورا سلام پیش کرو. ہم کہتے ہیں اللہ اللہم صلی علی سیدنا، اللہ آپ درود بھیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ہے کیا ویسے؟ عربی میں جسے صلات کہتے ہیں نا، دعا دعا، فارسی میں اسے درود کہتے ہیں. عربی میں کہیں گے صلی علیہ، اس کے لیے دعا مانگیے. فارسی والا کہے گا تو کہے گا درود بھیج، یعنی دعا مانگ. ایک آدمی کہتا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور بلند کر، یہ کیا ہے؟ دعا کر رہا ہے. عربی میں ہم کہیں گے دعا کر رہا ہے، اردو میں. فارسی والا کہے گا درود بھیج رہا ہے، یعنی دعا مانگ. درود نام ہے دعا کا، ترجمہ ہے فارسی میں. اب ہمارے یہاں درود یہ ہو گیا کہ کھانا رکھو، روٹی رکھو، چیزیں رکھو، پھر درود ہوگا. تو یہ علم کی کمی نے چیزیں کر دی، ورنہ اصل میں درود دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے اس کے لیے دعا مانگو، ہم کہتے ہیں اللہ تو مانگ، اللہم صلی اللہ. ہے کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، صلوا علیہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، دعا مانگو، وسلموا تسلیما، اور پورا پورا سلام کرو انہیں. ہم نے جب ادھر مڑ کے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تو وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کی مغفرت کی دعا مانگنا کفر ہے. کوئی آدمی کہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ بخش دے تو یہ کفر ہے. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, گناہ کون سے ہیں جس کا تم ٹھیکہ لے رہے ہو, جس کے تم دعا کر رہے ہو. وہ کہا نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا کفر ہے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے تو ہی تو مانگ رہا ہے. ہم نے کہا یا اللہ کیا کریں, اتنی بڑی ہستی, اتنی عظیم ہستی جس نے ہمیں ایمان سکھا, جس نے ہمیں نماز سکھائی, جس نے تیری راہ دکھائی, جس پہ اللہ آپ نے کتاب نازل کی, اللہ ہم کیا دعا دیں انہیں. اللہ ہم عاجز ہیں, کوئی دعا نہیں کر سکتے, اللہ تو ہی اپنی مہربانی ان پہ نازل, اللہ تو ہی ان پہ سلام دے. ہم نے اللہ سے درخواست کی کہ اے رب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد, ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا سلام بھیج اللہ جیسے تم نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھیجا. اتنی بڑی شان ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب نے مجھے سمجھایا اور مجھے کہا بے مواظبت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نصیحت کی اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے عمر بھر درود بھیجتے رہنا, سلام پیش کرتے رہنا, درود شریف پڑھتے رہنا, بہا وجدنا ما وجدنا, دین و دنیا میں جو کچھ ہم نے پایا ہے نا ہمارے خاندان نے اسی سے پایا. ان کا دارین دونوں جہانوں کی جو نعمت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات و سلام. اس لیے ثابت نے کیسے آنے ہی چھوڑ دیا. صحابی بڑے جلیل القدر خطیب ایسے زبردست تقریریں کرتے تھے کہ اب کبھی عربوں کے وفد آ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آتے ثابت کو بلاؤ اور حسان کو بلاؤ. عربوں میں یہ بڑا ایک ٹرینڈ تھا کہ جو آدمی جاتا تھا نا ملنے, یہ اب بھی ہے, اب تک ہے. آپ کبھی شاہ عبداللہ کی حلف وفاداری کی تقریب شاہ خالد وغیرہ کی انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے فلاں قبیلے سے, پھر وہ قصیدہ پڑھنا شروع کرتا ہے, عجیب و غریب عربی کی الفاظ بادشاہ سنتا رہتا ہے. یہ پیٹرن اس وقت بھی تھا جب خطیب جب باہر سے وفد آتا تھا نا کوئی آ کے بڑی لمبی تقریر کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ثابت کو بلاؤ, ثابت سنو اور جواب. ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے وہ اس سے بہتر تقریر کرتے تھے, وہ شاعری کرتا تھا اپنا شاعر ساتھ لے کے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن ثابت رضی اللہ کہتے حسان اٹھو اور جواب, حسان رضی اللہ اپنے شعر سناتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پوچھتے بھی تھے کہ سناؤ کس کا خطیب اچھا ہے, کس کا شاعر اچھا ہے, ہمارا یا تمہارا. یہ حسان ابن ثابت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر قرار دیا تھا, یہ حسان ابن ثابت قصیدہ کہتے تھے اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جا کر سناتے تھے اور کہتے تھے مل مومنین دیکھ لیں عربی کہیں کوئی غلط تو نہیں ہوگی, کوئی لفظ غلط تو نہیں ہوگی. المومنین عربی ادب کی اتنی ماہر خاتون تھیں, ان کی تقریریں پڑھیں نا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا ایسا بولتے ہیں یا ام المومنین ایسا بولتی ہیں, کمال کی بات. الفاظ چن چن کے لاتی ہیں, ایک لفظ آپ اس میں سے گرا دیں دوسرا آپ لا نہیں سکتے, بہت کمال. ثابت بن قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب آنا چھوڑ دیا. اب نے میں ثابت کا کیا, ان کا اللہ کے رسول میرے پڑوسی ہیں میں پوچھ کے آؤں گا. گئے تو دیکھا وہ تو رو رہے ہیں, ثابت سے ملے اور زار و قطار رونے لگے. ثابت نے کہا کیا ہو گیا, انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی ہے, اللہ نے کہا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہے میں تو قدرتی طور پہ اونچی آواز سے بولتا ہوں, میں اپنی اس زندگی کو رو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولتا. رپورٹ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بلاؤ ثابت کو ساتھ اور اسے کہو کہ وہ جنتیوں میں سے ہے اور اسے کہو کہ وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے, پھر موت اس کی شہادت ہو جائے اور موت کے فوراً بعد اللہ اسے جنت کی زندگی دے دے. اسے کہو آئے میرے پاس. ثابت رضی اللہ عنہ آئے, انہیں بشارت دی, فرمایا ثابت عزت سے جیو گے, شہادت سے مرو گے اور جنت تمہارا ٹھکانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جنتی کہہ دیں مطلب مزے ہو گئے, پرمٹ مل گیا, باقی رہ کیا گیا. اس لیے یہ جو رفع صوت ہے نا, اس مسئلے کو سمجھو. دیکھو اس پہ جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن پہ بحث کی ہے. جساس کہتے ہیں, بحث یہ چھڑی ہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے یا اور کسی کا بھی ہے. اور ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ صحابہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کریں, اعمال برباد ہو جائیں گے. شاگرد اگر استاد کے سامنے اونچا بولے گا تو بھی اعمال برباد ہو, مرید اپنے شیخ کے سامنے بولے گا تو بھی, اور اولاد والدین کے سامنے اگر اونچا بولے گی اعمال برباد ہو. وہ کہتے ہیں یہ حکم عام ہے پوری امت کے لیے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے میں جب چھوٹا بڑوں کے سامنے اونچا بولے گا اعمال ختم. یہ ہماری روز کی زندگی کی بات ہے, ہم پڑھتے نہیں. اس لیے یہ جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑوں کے سامنے بولتے ہیں نا, انہیں عقل کرنی چاہیے کہ اپنے غصے اور جذبات پہ قابو پائیں. ایسے نہ ہو کہ موت کے بعد صفر لگا ہوا نظر آئے اور پھر اس کا عمل ہو بھی نہیں سکے. ہمیشہ درجات جو ہے نا زندگی میں قائم رکھنے چاہیے, معاشرے میں ہمیشہ چھوٹے بڑے کی تمیز قائم رکھنی چاہیے. یہ چھوٹے بڑے کی تمیز جس گھر سے جس معاشرے سے اٹھ گئی, دیوالیہ نکل گیا, ختم ہو گئی, کچھ نہیں رہا. سادی کہتے ہیں, محروم کہتے ہیں مستوی میں, بے ادب محروم گشت از فضل رب. بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اور دیکھو بے ادب خود ہی نہیں ڈوبتا, پورے گھر کو ڈبوتا ہے. مطلب بڑا بھائی ہے نا, باپ کے سامنے اونچا بول رہا ہے تو چھوٹے کو شے ملی نا کہ مجھے بھی بولنا ہے, مجھے بھی یہ کہنا ہے. بیٹی جو ماں سے جھگڑ رہی ہے تو بہو کو بھی تو شے مل رہی ہے کہ اپنی بیٹیاں اس کی اتنی عزت کرتی ہیں تو میں نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا. یہ اسی طرح معاشرے خراب ہو. آپ پورے اعتکاف میں یہ چیز سیکھ کے جائیں آج کہ ہم نے ہمیشہ حفظ مراتب کو دیکھنا ہے. چھوٹا ہے کس حد تک فری ہونا ہے, یہ بھی ایک بات. بڑا ہے ان کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا. اپنے چھوٹوں سے اتنا فری ہو جائے آدمی کہ اگلے اٹھ کے اس کی داڑھی سے کھیلنے لگے, یہ بھی تو انسانیت نہیں. اپنا بھی تو خیال کرے نا کہ کتنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا لمبا خطبہ ہے, وفات سے صرف ایک ہفتہ پہلے کی تقریر ہے. جانتے تھے, فرمایا میں بس چند دنوں میں اب جانے والا ہوں. میں نے رات خواب میں دیکھا ہے, جمعے کی تقریر میں کہہ رہے ہیں, میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مکھن کا پیالہ ہے, اس مکھن کے پیالے پہ آ کے ایک مرغے نے چونچیں ماری ہیں, پیالے کو توڑ دیا اور مکھن زمین پہ گر گیا. اور پھر میں لوگوں, وہ مکھن کا پیالہ تو میں ہوں. اور ہمارے یہاں مرغے نہیں ہوتے, مرغے ہوتے ہیں عربوں کے علاوہ پھر دوسری قوموں میں. تو اس کا مطلب ہے کسی دوسری قوم کا کوئی آدمی آئے گا اور وہ جو اس سے ٹھونگے ماری ہیں مرغے نے, تو اس کا مطلب ہے مجھے وہ خنجر مارے گا. اور دودھ جا کے مکھن زمین پہ چلا گیا, فرش پہ گر گیا, تو اس کا مطلب ہے میں ختم ہو جاؤں گا. تو میں تمہیں بتاؤں میرے بعد خلافت کہاں جائے گی. بڑی لمبی تقریر فرمائی فتح الملہم میں, جہاں یہ آتا ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے, اس میں معاشی رحمت صاحب عثمانی رحمت اللہ نے نقل کی ہے, بڑا زبردست خطبہ ہے. اس میں فرمایا ہے کہ اگر میں اپنے باپ خلافت علی کو دے دوں, فہو لہا فہیا لہا, خلافت کا حقدار ہے, خلافت تو ہے ہی علی، خلافت تو ہے ہی اس کی، اور علی کو اگر میں خلافت دے دوں تو علی اپنے سسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لے کے بڑی مین روڈ پہ نکل جائے گا، بہت صحیح قیادت کریں گے علی. لیکن مجھے جو چیز رکاوٹ ہے معنی پیش آتی ہے وہ یہ کہ علی نے ہر ایک سے اتنی گفتگو اور اتنی ہنسی مذاق شروع کر دیا ہے تو خلافت کے لیے جو ایک خلیفہ کا روب درکار ہوتا ہے وہ روب نہیں رہنے دیا. اس لیے چھوٹوں پہ شفقت چاہیے. لیکن یہ اب یہ تہذیب آئی ہے کہ فادر نہیں ہے فرینڈز ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں بیٹے فادر نہیں اب فرینڈز ہیں، تو فرینڈز کے جو انجام نکلتا ہے پھر پتہ چل جاتا ہے فرینڈز اور ماں نہیں ہے صحیح. ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، اس مرتبے کا وقار اس کا تحفظ لازم ہے. باپ ہے اس کی اپنی، بیٹا ہے اپنی جگہ ہے، پوتا ہے اپنی جگہ ہے. چھوٹے بڑوں کا حق پہچانے اور بڑے چھوٹوں کا حق پہچانے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے بچے کا قصور ہونے کے باوجود اسے ایسی گالی دینا جس میں وہ اپنی توہین سمجھے. بچے کا قصور ہے ضرور، اسے گالی دینا، ماں گالی دے، باپ دے، پھوپھی، ماموں، چچا، کوئی بڑا گالی دے جس میں وہ اپنی توہین سمجھے، فقہا کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے. بچے کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، گالیاں نہیں دی جا سکتی جس سے وہ اپنی انسلٹ فیل کرے. اگر بچہ گالیاں سن سن کے بے غیرت ہو گیا تو پھر محلے والے بھی گالیاں دیں گے، پھر غیرت نام کی چیز مر جاتی ہے. گالی تو اس لیے دیتے ہیں نا کہ غیرت پیدا ہو. مرزا غالب کو بڑی گالیاں دیتے تھے لوگ ان کے آخری زمانے میں. تو حال ہی لکھتے ہیں کہ میں مرزا غالب کا خادم تھا، میں پانی پت سے دلی چلا گیا، غالب خدا کا شکر کیا اتنی بڑی شخصیت ملی. تو غالب اتنے معذور ہو گئے تھے چلنے پھرنے سے کہ بیچارے بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے تو زمین پہ ہاتھ پاؤں گھسٹ گھسٹ کے جاتے تھے، اتنی لمبی عمر، اتنا بڑھاپا آ گیا. تو دوپہر کو کھانا گھر والے جو بھیجتے تھے تو بہت عمدہ کھانا کھاتے تھے، کوفتے پکے ہوئے آئے، خمیری روٹی، شوربہ، بڑا عمدہ کھانا. اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ کھانا بھی کھلاؤں، ہاتھ بھی دھلاؤں، سلاؤں بھی، اور جو ڈاک آتی ہے اسے پڑھ کے سناؤں. تو حال ہی کہتے ہیں میں نے خط کھولنے شروع کیے ایک دن، تو اب گالیوں سے بھرپور خط آتے تھے، تو ایک خط جو کھولا تو اس میں غالب کو گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو میں نے ایسے رکھ دیا، غالب نے کہا خط سناؤ غالی میاں. میں نے کہا نہیں نہیں ایسے، خط سناؤ. میں نے کہا ایسے گالیاں لکھ، گالیاں لکھ. اگر سناؤ ضرور، جو کچھ بھی گالی لکھتی ہے سناؤ تو صحیح، لوگ گالی کیا دیتے ہیں. اس نے سنانا، حال ہی کہتے ہیں میں نے شروع کیا تو ماں کی گالی پہلی لکھی ہوئی تھی. تو غالب کہنے کے بند کرو بے وقوف آدمی، پاگل، آگے پڑھو. میں نے غالب سے کہا کہ یہ آپ سے بے وقوف کہہ رہے ہیں، گالیوں کے بھی کوئی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کہاں میاں بڑی عقل چاہیے گالی دینے کے لیے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے کے دیکھو غالی گالی اس لیے دیتے ہیں کہ دوسرے کو غصہ آئے، اشتعال آئے، اور دوسرا آدمی اس گالی کو سن کے اچھلے، مارے، لڑے، یہ ہوتا ہے نا. اس لیے ہمیشہ گالی کا اصول یہ ہے کہ جوان لڑکے کو گالی دینی چاہیے بہن کی، اسے بہن پہ غیرت آتی ہے، اور بچے کو گالی دینی چاہیے ماں کی، کیونکہ ماں سے بچے کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور شادی ہو جائے تو بیوی کی گالی دینی چاہیے، اور جب بڈھا ہو جائے تو بیٹی کی گالی دینی چاہیے، بڈھے کو بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، اے بے وقوف مجھے ماں کی گالی لکھ رہا ہے, میں خود مرنے کے قابل ہوں اور 80 سال پہلے کہیں ماں مر گئی, اب مجھے اس پہ غیرت آئے گی, مجھے اس پہ غصہ آئے گا, چھوڑو بے وقوف کو گالی نہیں دینی ہے. یہ ایسے ہی نہیں تھے لوگ, ہم نے چونکہ پڑھا نہیں نا اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے شعراء, ہمارے ادیب, ہمارے مفسر, ہمارے محدث بڑے لوگ زندگیاں کیسی تھی بڑی لوگوں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے لوگ سوچتے کیسے, ہم سوچ ہی نہیں پاتے. اس لیے جساس کہتا ہے یہ حکم پوری امت کے لیے عام ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم عام ایک دوسرے کو بلاتے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے زمانے میں اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا تو میں اسے سزا دوں گا. انہوں نے کہا محمد نام ٹھیک ہے عرب رکھتے ہیں, میں منع نہیں کرتا, لیکن اب اس لیے منع کرتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو محمد کہہ کے جب بلاؤ گے اور جب اس کی پٹائی کرو گے اور جب اس کو برا بھلا کہو گے تو یہ اس نام کی بے ادبی ہو جائے گی, اس کے خبردار جو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا. یہ محبت ہے, یہ ادب ہے, احترام. اتنا احترام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا ادب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا. ام المومنین کہتی ہیں ہار میرا ٹھیک گر پڑا, مجھے پتا نہیں چلا, اور نماز کا وقت ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میرا ہار کہیں گم ہو گیا, قافلے میں جا رہے ہیں, آپ نے کہا میں بندے بھیجتا ہوں جس راستے سے آئے ہیں اس کو دیکھیں کہ تمہارا ہار پڑا ہو. بندے چلے گئے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خیمے میں آئے تو بہت زیادہ نیند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی تھی, تو میری ران پہ سر رکھا اور سو گئے. باہر نماز کا وقت, شاید اثر کی نماز کا وقت آ گیا, لوگ بار بار کہیں کہ کس جگہ پہ اتر گئے ہیں, صحرا ہے, پانی نہیں ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور ہر کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ تمہاری بیٹی کا ہار جو گر گیا نا دیکھو کیا مشکل پیش آ گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا, کہتی تھی میرے خیمے میں آئے اور مجھے سخت ڈانٹ پڑتی, انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں تو منہ سے تو کچھ نہیں بولے, لیکن میرے قریب آ کے والد نے پسلیوں میں اتنی زور سے انگوٹھا مارا چند مرتبہ کہ میرے آنسو نکل آئے. میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں ہل نہیں سکتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, بول نہیں سکتی تھی, اور ان کے لیے بھی مشکل یہ تھی کہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتی. نیند کا حساب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے, ہم اس خوف سے نہیں اٹھاتے تھے کہ ممکن ہے خواب دیکھ رہے ہیں, ممکن ہے بھائی ہو, ہرگز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی, ولیمہ ہوا, ولیمہ شادی کی خوشی, صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے دوپہر کا سو جاتے, اٹھ کے پھر ظہر پڑھتے تھے. یہ وہاں کا ویدر موسم ایسا تھا, صبح و فجر کے بعد کام شروع عربوں میں, 11-12 بجے کے قریب عرب معاشرہ, دھوپ تیز ہو گئی, کھانا کھایا سو گئے, دھوپ ڈھل گئی, زہر کی نماز پڑھی اور پھر کام شروع ہو گیا. یہی رواج اس زمانے میں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گئے, پھر آئے, پھر باتیں شروع, پھر گئے, پھر آئے. ہم نہیں سمجھ سکے کہ اندر کیوں جاتے ہیں. اللہ نے وہی نازل کر دی, اللہ نے فرمایا اذا تعینتم اذا دعیتم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت دیں تو لوگوں جا کے کھانا کھاؤ, واذا تعینتم اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا, اٹھ کے چلے جایا کرو, ولا مستانسین لحدیث, باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھا کرو, ان ذالکم کان یوز النبی, تمہیں پتا نہیں ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں اور انہیں تکلیف ہوئی ہے. یستاہی, وہ اپنی مروت شرم حیا سے تمہیں کچھ کہہ نہیں سکے, واللہ لا یستاہی من اللہ, اور اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے کہتے ہوئے کہ نبی کی نیند ایک دن کی دوپہر کی نیند کیوں تم لوگوں نے خراب کی؟ اتنا پیار اتنا تعلق ہے اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دن کی نیند اللہ کہتا ہے اللہ ولا استاج اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اللہ سچ کہتا ہے تم سے کھاؤ چلے جاؤ بس مت بیٹھو انہوں نے سونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی روٹین مقرر تھی دوپہر کا سونا پکا تھا عصر کے بعد یہ چیز پکی مغرب کی نماز اس کے بعد گھر جانا پکا عشاء کی نماز پڑھنا اور صرف ان لوگوں کو بلا لینا جن سے حکومت مملکت کی بات کرنی ہوتی تھی وہ رہتے تھے باقی فرما دیتے سو جاؤ میرے پاس صرف یہ رہیں یہ 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 بس لمبی باتیں دیر تک اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی روٹین بنائے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے اتنی پکی روٹین ہو کہ دوست سمجھ جائیں کہ یار اس وقت یہ کام ہو رہا ہوگا اس وقت سو رہے ہوں گے اس وقت فون نہیں کرنا اس وقت وہ بیٹھے ہوں گے یہ کام ہو رہا ہوگا یہ چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دو باتیں گی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلندی بولنا اور یہ ہم سب کے لیے کہ ہم کہیں بھی جہاں عزت احترام بڑا چھوٹا یہ تمیز جس معاشرے میں قائم کرنی ہے نہیں کریں گے تو خود اس کے نتائج دیکھ لیں خود ہی پتہ چل جائے گا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی آج باپ کے سامنے جو بول رہا ہے نا اونچا دس بارہ سال کی بات ہے کوئی ذمی بات نہیں اپنا بچہ جب بولے گا تو پتہ چل جائے گا ایک بزرگ تھے زمین بہت تھی بوڑھے ہو گئے بیٹے کو لگا دیا کہ کھیتی باڑی کیا کر تو ان کا بیٹا جون جولائی کی گرمی میں بھی ہل چلاتا رہتا تھے بزرگ بڑے عقلمند تو انہوں نے کئی مرتبہ کہا بیٹے اس گرمی میں ہل چھوڑ دے میرے پاس آ جا پانی پی سائے میں بیٹھ پھر ہل چلا لے کہ نہیں ابا ہل چلانا ضروری ہے جوانی جوش جذبہ خیر شادی ہو گئی بچہ ہوا انہوں نے ایک دو مرتبہ پھر سمجھا گیا نہیں ابا کھیتی باڑی کا انہوں نے خاموشی سے جا گئے اس کے بچے کو اپنے پوتے کو اٹھا کے لا کے دھوپ میں ڈال دیا بچہ رونے لگا اس کا اے ابا یہ کیا ظلم ہے میرا بچہ رو رہا ہے انہوں نے کہا یہ جو تو آج ظلم کہہ رہا ہے نا یہی مجھ پہ بھی بیتتی ہے میرے بچے میرا بھی دل ایسی ہوتا ہے جب تو دھوپ میں کام کرتا ہے اس نے کہا باندھا نہیں کروں گا کافی یہی ہوتا ہے یہ سودا نقد و نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے بس اس ہاتھ دے اس ہاتھ جو آج کیا ہے نا دس بارہ سال میں اپنے سامنے آ جائے گا پھر ابا جو کوئی دین کی شریعت کا خیال کرتے ہوئے نرمی کرتا تھا اپنے میں یہ بھی نہیں رہے اس لیے یہ عمومی حکم ہے کہ لا تجہروا لہ بالقول اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نام لو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو انت احبط اعمالکم تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی اللہ کے نبی کی بھی توہین کفر اعمال برباد ون تم لا تشرک اللہ نے کہا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اب یہ ہو جائے باقی کل ساڑھے پانچ کر لیں
دوبارہ کیا کیا پانچ بجے کر لیں سوا چھ نماز ہوتی ہے پانچ بجے پھر پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی